知道。好玩儿吗？好玩儿吗？你要在哪儿？好玩儿。也是在那说。说到我们的那个啊，我可以的，那个我哪里？我到我。一般的说，每个说话的。
سبيلي أدعو إلى الله الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين صلوات الله آزاداری میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار ہمیں سوائے پیغام مظلوم میں کربلا کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے. تمام دنیا کے آزاداروں کی سلامتی کے لیے مختصر مل کر سوال ہے. جن موضوعات پہ گفتگو کی وہ بصیرت کا معنی اور بصیرت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان موضوعات پہ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنا ضروری سمجھوں گا. وہ بصیرت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اگرچہ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ میرا طرز خطاب گفتگو کار سے پریشان ہوں, بارہ کی انتظامیہ کی کمزوری, میرا اس میں کوئی قصور نہیں. آپ حضرات کے ساتھ مجھے کچھ دن اپنے اہداف کو اور مشن ابا عبداللہ حسین کو آپ تک پہنچانا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممبر یہ وہ مقام ہے جہاں سے اگر مقصد اہل بیت کو بیان کیا جائے, یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم آج کے زمانے کے مطابق اپنے قوم کی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہ خلاق کائنات توفیق ہے کہ جس نے محرم میں سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی ذات ہمیں جمع کر دی ہے اور ہم حسینیے میں امام بارگاہوں میں مساجد میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ ابا عبداللہ حسین کا ایک کھلا مکتب ہے, ایک ایسا مکتب ہے جس میں ہر قسم کا فرد آ کے بیٹھ جاتا ہے. جو سال بھر مسجد میں نہیں آتا ہے حسین اسے اپنے گھر سے نکال کے جاتا ہے. جو کسی دوسرے تہوار میں نہیں آتا ہے, مظلوم کربلا نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ اپنا خون دے کر اس کے دل میں اپنی ایک جگہ پیدا کی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ دے, اپنے اقربا کو لے کر, اپنے بچوں کو لے کر مجلس ابا عبداللہ حسین میں آ جائے. اور یہ بہت بڑا عمل ہے, اس کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی مجلس کو صحیح استعمال کرنے لگیں تو یقیناً یہ مجالس ایک بہت بڑا انقلاب ہے. ایک وقت پر سب مل کر سوال پڑھیں. اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, قل ہادی سبیلی, اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ میرا رستہ ہے, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ, انا ومن اتبعنی, میں اور ہر وہ جو میرے رستے سے عمل کرے, سبحان اللہ وما انا من المشرکین. گزشتہ آیت کے بعض مطالب کو آپ خدمت میں عرض کیا, آیت کی تکمیل کے لیے اس کے آخری حصے کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خلاق کائنات ارشاد فرما رہی ہے سبحان اللہ, تسبیح ہے اس ذات کی, کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. لہذا قرآن کریم نے کہا ہے ام من شیئن الا یسبح بحمدہ, کیا کائنات میں کوئی ایسی شے ہے کہ جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو, سورج صبح طلوع کر کے اس کی تسبیح کرتی, شام کو غروب کر کے اس کی تسبیح کرتا ہے, اپنی تمازت کے ساتھ, اپنی گرمی کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے. ہوا اپنی گردش کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، دریا اپنی طغیانی کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، درخت اپنی سبزی کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، آسمان اپنی چھت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ستارے چمک کر اس کی تسبیح کرتے ہیں، چاند نکل کر اس کی تسبیح کرتا ہے، حیوانات اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور سمندروں میں وہ مچھلیاں، سمندروں کی مخلوقات سمندر میں اس کی تسبیح کرتی ہیں، پرندے چہچہا کر اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور درخت دہرہا کر اس کی تسبیح کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ایک وقت سوال پڑھیں، سبحان اللہ، جب یہ تسبیح کرتے ہیں انسان کرے، جب یہ تسبیح سبحان اللہ کی کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں کائنات کے اس قافلے کے ساتھ ہمراہ ہو گیا ہوں، ہم آہنگ ہو گیا ہوں۔ ہم جب تسبیح کرتے ہیں تو اس تسبیح کے ساتھ دوسری کئی مخلوقات بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ جب مومن اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو دوسری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ لہذا کہا گیا اگر کسی محفل میں 10 مومن جمع ہو کر آل محمد پہ صرف صلوات پڑھیں، ان کی تعداد اگر 10 یا 10 سے بڑھ جائے تو اللہ کے فرشتے بھی اس ثواب کو شمار نہیں کر سکتے۔ فرشتگان الہی اس صلوات کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پہ مومنین ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہو جائیں، اس اجتماع کو فرشتے اپنے گھیرے میں لیتے، اس کے اطراف میں فرشتے جمع ہو جاتے، اور فرشتے اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار کرتے، بس مجلس سے اہل بیت کے مقام کو سمجھے، اس کی فضیلت کو سمجھے۔ جتنی دیر آپ اس مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، چونکہ یہ ذکر آل محمد کی مجلس ہے، اتنی دیر میں فرشتوں نے آپ کو اپنے گھیروں میں لے کر رکھا ہے، اور اتنی دیر میں وہ آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے کا عارف عظیم الشان یہ ارشاد فرماتے ہیں، آیت اللہ مجتہدی کے متعلق ظاہر ملتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، نماز جماعت کے لیے، دیکھا کوئی آیا نہیں، بعضوں کا لوگ نماز جماعت کے لیے مسجد نہیں آتے، مسجدوں کو نماز کے لیے آباد کرنے کی ضرورت ہے، یہ خانہ خدا ہے، مساجد میں کوشش کریں نماز کو ادا کریں۔ نماز کی کوئی نہیں آیا، امام آ گیا لیکن کوئی مقتدی موجود نہیں ہے، صرف تسبیح کے مقام کو بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ خدا میں دعا کی، کچھ نافلہ ادا کیے لیکن کوئی نہیں آیا، پھر بھی انتظار کرتا رہا۔ انتظار کرتے کرتے میں نے بارگاہ خدا میں شکایت کی ہے، پروردگار کاش ایک ہی آدمی آ جاتا، کچھ ایسی اشیاء ہیں جو بارگاہ خدا میں شکایت کریں گی، قیامت کے دن شکایت کریں گی۔ ان اشیاء میں سے جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی وہ 3 اشیاء ہیں، حدیث میں بیان کی ہے۔ ایک مسجد خانہ خدا، بارگاہ خدا میں شکایت کریں گی، پروردگار مجھے تیرے ماننے والوں نے خالی چھوڑ دیا، وہ میرے گھر میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے تھے، مسجد بنا دی گئی، مسجد تو بنا دی پل بھر میں، یہ ماں کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاک بھی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ دوسری جو شے شکایت کرے گی وہ کتاب خدا ہے، مصحف الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، کبھی قرآن کریم کو کھول کر دیکھا کرے، اور بالخصوص ایام میں جو ایام عزا ہے، یہ صرف مجالس سننے کے ایام نہیں ہیں، بلکہ کبھی قرآن کریم کھول کر اس کی چند آیات کو پڑھ کے سجل شہداء کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، تاکہ ان آیات کے ذریعے جب یہ ہدیہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو مظلوم کربلا کو یہ یقین ہو جائے گا ہمارے ماننے والے قرآن پڑھ رہے ہیں. دوسری کتاب خدا ہے جو شکایت کرے گی قیامت کے دن, اور تیسری جو شے خدا کی بارگاہ میں شکایت کرنے والی ہے وہ عالم دین ہے. عالم دین بارگاہ خدا میں شکایت کرے گی, پروردگار لوگ مجھ سے استفادہ نہیں کرتے ہو. آج کل علماء کا بھی استعمال کچھ عجیب ہو گیا ہے. علماء کو لوگ ٹیلیفون کرتے ہیں استخارہ کروانے کے لیے یا خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے. تو دو چیزیں علماء کے ذمہ آ کر رہ گئی ہیں, مسائل کو پوچھتا نہیں ہے, مسائل شرعی سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کو, نہ ہی ہم شیعہ جو ہے مسائل کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. لہذا قیامت کے عالم دین شکایت کرے گا. یہ عالم دین جب مسجد پہنچے تو آ کر شکایت کی بارگاہ خدا میں, پروردگار آج تو کوئی بھی نمازی نہیں ہے, میں تنہا نماز پڑھنے والا ہوں. تھوڑی دیر میں ایک شخص وارد ہوا, یعنی یہ شخص جب وارد ہوا تو اس نے آ کر کچھ عجیب کام کیا. اس شخص کے بجائے میرے پیچھے کھڑے ہونے کے اس نے جا نماز پہ جہاں پر امام کی جگہ تھی وہاں پر نماز ادا کرنا شروع کی. کہا اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو آؤ میں نماز پڑھاتا ہوں, تم میرے ساتھ نماز پڑھو. چونکہ یہ مسجد خالی تھی اور ایک عالم نے شکایت کی تو اس ہستی نے آ کر نماز جماعت ادا کرنا شروع کی. عالم دین فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھانا شروع کی تو جو اس سورہ الحمد کی تلاوت کرنا شروع کی تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے مسجد کے ستونوں سے بھی آواز آ رہی ہے. جب وہ رکوع میں گئی تو رکوع میں سبحان اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کائنات کی ہر شے سے آواز آ رہی ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں گئے تو مجھے کیسے کچھ ایسے محسوس ہوا کہ کائنات کی ہر شے سجدہ ریز ہو گئی ہے, ستون سجدہ ریز ہو گئے ہیں, چھت بھی سجدہ ریز ہو گئے, کائنات کی ہر شے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئی. ایک مرتبہ آواز آنا شروع ہوئی سبحان ربی الاعلى وبحمده. اگر امام معصوم کبھی تسبیح کرے تو کائنات کی ہر شے سے آواز آئے گی سبحان ربی الاعلى وبحمده. یہ تسبیح معصوم کی تسبیح ہے. ہم تسبیح کرتے ہیں تو کائنات کی دوسری اشیاء ہمارے ساتھ تسبیح کرتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ کائنات کی یہ ذات کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں خلق کیا ہے تسبیح کرنے کے لیے مجسمہ تسبیح بنا کر بھیجا ہے, اپنی صفات اور کمالات کا مجموعہ بنا کر بھیجا ہے. وہ ہستیاں جب تسبیح کرتی ہیں تو آسمان بھی تسبیح کرتا ہے, زمین بھی تسبیح کرتی ہے, درخت بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں, کائنات کی ہر شے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے ہوئے نظر آتی ہے. لہذا قرآن نے کہا ہے ان من شیئن الا یسبح بحمدہ, کیا کائنات میں کوئی ایسی شے ہے کہ جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو؟ ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. سوال پڑھے آپ لہذا قرآن نے کہا سبحان اللہ پیغمبر کی قول. بس اوقات بعض ہستیوں کی کلام اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات اس کو قرآن میں جگہ دیتی ہے. یہ رسول خدا کا یہ کلام کہ ارشاد فرمایا کہ ادعو الی اللہ میں دعوت دیتا ہوں, کہتے پیغمبر ہیں کلام خدا کی بن جاتی ہے. ارے عزیزان گرامی, وہ جو اعتراض کرتے ہیں ذرا ان کی خدمت میں یہ کہوں گا لقمان گفتگو کرتے ہیں کلام خدا کی بنتی ہے, موسیٰ گفتگو کرتے ہیں کلام اللہ کی بن جاتی ہے, گفتگو عیسیٰ کی ہوتی ہے کلام خدا بن جاتی ہے, رسول خدا گفتگو کرتے ہیں. یہ کلام تو رسول کی کلام ہے کہ اللہ کی ذات ہی کہہ رہی ہے. میرا پیغمبر ہی کہتا ہے آج وہ اللہ میں پکارتا ہوں, کہا پیغمبر نے لیکن کلام کا معلوم ہے بسا اوقات کلام تو اللہ کے بننے کی ہے لیکن بننے کی کلام کلام خدا بن جاتی ہے. اللہ کی ذات اس کلام کو انتخاب کر لیتی ہے اور بسا اوقات عمل رسول خدا کو بھی خدا انتخاب کر لیتے ہیں. جنگ میں کبھی تیر چلایا، تیر رسول خدا نے چلایا، ہدف رسول خدا نے بنایا، ہاتھ رسول خدا کے استعمال ہوئے، کمان رسول خدا کی تھی، تیر بھی رسول خدا کا تھا، نشانہ بھی رسول خدا کا تھا، لیکن اللہ کی ذات رسول سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول ہاتھ تو تیرے ہاتھ تھے، کمان تو تیری کمان تھی، تیر تو تیرا تیر تھا، لیکن یہ تو نے تیر نہیں چلایا، یہ اللہ نے تیر چلایا ہے. اور متبادل کا عمل انسان کا ہے، عمل اللہ کی برگزیدہ مرضی کا ہے، عمل رسول کا عمل ہے، لیکن اسے اللہ کی ذات انتخاب کر لیتی ہے، اسے اپنا عمل بنا لیتی ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کبھی کوئی ذات ایسی بھی ہو کہ جس کی زبان کو دیکھا جائے تو کہے لسان اللہ ہے. کبھی کوئی ذات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی آنکھوں کو دیکھا جائے تو کہا جائے عین اللہ ہے، جس کے کانوں کو دیکھا جائے تو کہا جائے اذن اللہ ہے، جس کی جان کو دیکھا جائے تو کہا جائے نفس اللہ ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھا جائے تو اسے کہا جائے ید اللہ ہے. امیر المؤمنین وہ ذات ہے جن کے ہاتھ ید اللہ ہے، جن کی آنکھیں عین اللہ ہے، جن کے کان اذن اللہ ہے، جن کی جان نفس اللہ ہے. سوال پڑھنے والا ارشاد کو سبحان اللہ وما انا من المشرکین. آخری آیت معمولا پوری آیت کے مطالب کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، جیسے سمندر کو کوزے میں سمو دیا جاتا ہے، ویسے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات کا آخری حصہ گزشتہ آیت کے تمام مطالب کو اپنے اندر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، کیا تعلق ہے اس کا گزشتہ آیت کے ساتھ، کیسے اس نے آیت کے پورے مفہوم کو بیان کیا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے رسول خدا یہ فرماتے ہیں یہ میرا رستہ ہے، ادعو الى اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں، میں اپنی ذات کی طرف نہیں پکارتا. معلوم ہوتا ہے جو اپنی ذات کی طرف پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اس نے اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. رسول خدا یہ فرماتے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بعض وقت انسان کی ذات اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، ہم بہت سے عمل اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، بعض وقت نماز بھی اپنی ذات کے لیے، دعائیں اپنے لیے خدا کے لیے نہیں، بعض وقت تقریریں بھی اپنی ذات کے لیے، بعض وقت مجلس میں جانا اپنی ذات کے لیے، ماتم کرنا ذات کے لیے. میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان آزاداری اب عبداللہ حسین کرتا ہے اور بعض اوقات آزاداری اپنی کرتا ہے، بعض اوقات روتا ہے مظلوم کربلا کے لیے، بعض اوقات روتا ہے خود اپنے لیے. جو شخص روتا ہے مظلوم کربلا کے لیے اس کا رونا بامقصد ہے، اس کے رونے کی قیمت ہے، اس رونے کو خدا تعالی انتخاب کرتا ہے، اس گریہ کو بھی اللہ کی ذات انتخاب کرتی ہے. یہ عمل عظیم عمل ہے. لیکن اگر انسان اہل بیت اطہار کے لیے اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے بجائے اس میں آتے ہیں اپنی حاجات پیش نظر رکھیے، کبھی تو اپنی حاجات سے باہر ادا ہو کر اہل بیت کی محبت میں گریا کرے، عشق اہل بیت میں گریا کرے، جب مجلس میں آئیں تو اہل بیت اطہار کو پہچانے، با بصیرت مجالس سے شرکت کریں. وما انا من المشرکین، میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اجدادِ نامی بصیرت سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ اگر بصیرت بصیرت دینی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ قرآن کریم میں بصیرت کے فوائد ہو جاتے ہیں. ارشاد رب العزت یہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، تم اگر تقوی الہی اختیار کرو، اگر پرہیزگاری سے کام لو، اگر دلوں کو پاکیزہ کر لو، اگر اپنے باطن کو پاکیزہ کر لو، اگر اللہ کی بارگاہ میں اخلاص پیدا کر لو، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کر لو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان کرا دے. قرآن کا ایک نام فرقان. فرقان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں فرقان سے مراد فارق بین الحق والباطل. فرقان وہ شے ہے کہ جو حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتی ہے. اگر انسان دین کے ذریعے بصیرت حاصل کر لے، سائے دین میں بصیرت حاصل کرے، دینی بصیرت کو اپنی زندگی پیدا کر لے، دل میں اخلاص پیدا کر لے، اپنے باطن کو پاکیزہ کر لے، تو اللہ کی ذات اس کو ایک شعور دینے والی ہے. شعور حق کو باطل میں فرق پیدا کرنا، حق کو جدا کر سکتا ہے باطل سے. بعض اوقات حق باطل سے مل جاتا ہے اور حق اور باطل کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. مثال اس کے تو شہید مظاہری نے حق اور باطل کتاب میں کچھ اس طرح سے قرآن کریم سے استفادہ کیا ہے. فرماتے ہیں آپ اگر کبھی دریا میں جائیں تو دریا میں جہاں پر پانی کا بھنور ہوتا ہے، جہاں پانی کا بھنور ہوتا ہے وہاں پر بھنور کی وجہ سے ایک جھاگ جم جاتی ہے. اس جھاگ کو جب دور سے دیکھیں تو آپ کو ایک سفید قسم کی شے نظر آتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی خود اپنی ایک حقیقت ہے. دور سے دیکھنے والا اس کو خود ایک حقیقت سمجھے گا، لیکن اگر آپ چلتے اس کے قریب چلے جائیں، اس پہ ہاتھ رکھیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جھاگ ہے، اس کی خود اپنی کوئی حقیقت نہیں. جس شے کی حقیقت ہے وہ اس کے نیچے پانی جو موجود رکھتا ہے، جو خود حقیقت رکھتا ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ اصالت رکھتا ہے. اس پانی کے بھنور کی وجہ سے، پانی کے زور کی وجہ سے یہ جھاگ اپنی ہے اور یہ خود اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے. شہید مظاہری فرماتے ہیں کہ یہ جو جھاگ ہے یہ باطل ہے، یہ جو پانی ہے یہ حق ہے. حقیقت پانی کو حاصل ہے، جھاگ نے پانی کی دوش پہ سوار ہو کر اپنی ایک حقیقت پیدا کر لی ہے. جھاگ کی خود اپنی حقیقت نہیں ہوتی ہے، باطل کی خود اپنی حقیقت نہیں ہوتی ہے، فقط پانی کے دوش پہ سوار ہوتی ہے اور اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی اپنی قوت رکھتی ہے، یہ بھی کوئی اپنی قدرت رکھتی ہے. باطل کی اپنی قدرت نہیں ہوتی ہے، باطل حق پہ سوار ہوتا ہے. کبھی باطل سے خوف نہ کھائیں، باطل سے نہیں ڈرے، باطل قوتوں سے نہیں ڈرے، اس لیے کہ باطل قوتیں ہمیشہ حق بھی حق کی دوش پہ سوار ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ہم تو ٹیروریزم کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں. خود ٹیروریزم کے ساتھ مقابلہ کرنا حق ہے، دہشت گردی کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد یہ کہتا ہے کہ میں دہشت گردی کے مقابلے کے لیے نکلا ہوں. یہ کلمہ حق ہے لیکن استعمال باطل نے کیا ہے. کبھی باطل باطل بن کر سامنے نہیں آئے گا، باطل حق کی شکل میں سامنے آئے گا. یزید بھی جب خلافت میں بیٹھا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ظالم حکمران آج بیعت کے لیے مطالبہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا تھا میں خلیفہ رسول اللہ ہوں لہذا بیعت کا مطالبہ کرتا ہوں. معلوم ہوتا ہے اگر باطل بھی کبھی اس دنیا میں وجود پیدا کرنا چاہے تو وہ حق کی دوش میں سوار ہوتا ہے. خدا اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ حق کی دوش میں سوار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے کچھ عجیب انتظام کیا ہے. اللہ نے بھی حق کو روشن کرنے کے لیے حق کے لیے معیار بنایا, معیار حق بنا کے بھیجا تاکہ دنیا والوں کے لیے حق اور باطل مخلوط نہ ہو جائے, مینار حق بنا کے بھیجا. لہذا پیغمبر اکرم اس مینار حق کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں, الحق کو مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, یدور ہے تو دار, اور حق اسی طرف پھر جاتا ہے جس طرف علی ابن ابی طالب پھر جاتے ہیں.
صلوات پڑھنے کا اہل بیت معیار حق, اہل بیت معیار حق, اور جب انسان کے پاس معیار موجود ہو اور معیار کی معرفت پائی جاتی ہو, مقیاس پایا جاتا ہو, یہ بصیرت حقیقت میں جی پی ایس. آج آپ گاڑی میں ایک معیار لے کر چلتے ہیں, جی پی ایس لگاتے ہیں گاڑی میں, اس کو آن کرتے ہیں, وہ آپ کو ڈائریکٹ کرتا چلا جاتا ہے, آپ رائٹ چلے جائیں, لیفٹ چلے جائیں, سیدھے رستے پہ جائیں, اس کے بعد راؤنڈ بورڈ آنے والا ہے فرضاً, یا ٹریفک لائٹ آنے والی ہے, ٹریفک لائٹ پھر رائٹ ہو جائے, یا آپ کو ساتھ ساتھ انڈیکیشن دیتے ہیں. اگر جی آج کل جی پی ایس کے بعد انسان کو دھوکہ دیتے ہیں, بعض اوقات وہ بھی گھماتا رہتا ہے اپنی جگہ, لیکن ایک جی پی ایس جو حقیقی جی پی ایس ہے, جو صحیح انڈیکیشن دینے کے لیے ہے, انسان کے باطن میں اگر بصیرت پیدا ہو جائے, اگر حق اور باطل کے درمیان تمیز کا مادہ پیدا ہو جائے, اگر شعور پیدا ہو جائے, تو اس کے باطن میں ایک جی پی ایس لگ جائے, ایک جی پی ایس کو داخل کر دیا. لہذا فرمایا یجعلکم فرقانا, اللہ کی ذات انسٹال کر دے گی, ایک فرقان کو انسٹال کر دے گی, ایک چپ لگے گا, ایک سم انسٹال کر دیا جائے گا. آج آپ کے خواب کی اصطلاحات اردو کرتا ہوں, یہ جو ٹیلی فون میں آپ سم لگاتے ہیں یا جی پی ایس میں جب تک سم نہ ڈالا جائے اس وقت تک وہ کام نہیں کرتا ہے, وہ آپ کو نہیں بتائے گا, نقشہ نہیں بتائے گا, میپ نہیں بتائے گا. علیحدہ نگرانی, انسان جب تقوی الہی اختیار کرتا ہے, جب انسان اپنے اندر بصیرت پیدا کر لیتا ہے, با بصیرت ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر ایک چپ انسٹال ہو جاتا ہے, ایک سم انسٹال ہو جاتا ہے. اب وہ خود حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے, اب وہ معیار حق کو دیکھتا چلا جائے گا اور اس کی زندگی کی اتباع کرتا چلا جائے گا. اس لیے نسبت معیار ہوتا ہے, لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس یہ معیار موجود نہیں, بصیرت موجود نہیں. بصیرت کا ہونا انسان کو حق و باطل میں تمایز پیدا کرنے کا فائدہ دیتا ہے. دوسرا فائدہ بصیرت کا, انسان دوست اور دشمن کو پہچانتا ہے. بصیرت کے ذریعے انسان دوست کو بھی پہچان لیتا ہے, دشمن کو بھی پہچانتا ہے. اگر انسان کو دوست کا پتہ نہ ہو تو بسا اوقات اغیار کو دوست سمجھ بیٹھے گا, اور اگر دشمن کی شناخت نہ ہو تو اپنوں کو دشمن بنا بیٹھے گا. ایک انسان جو شناخت نہیں رکھتا ہے, بصیرت نہیں رکھتا ہے, بعض اوقات اپنوں کو ہی دشمن سمجھنے لگے گا. کبھی مومن کسی کا دشمن نہیں ہوتا, مومن کو دشمن نہیں سمجھا گیا, مومن کے لیے دعا کیا گیا اور دعا بیان کرنے فرمائی, دعا مومنین کے لیے بیان کرنے فرمائی, فرمایا اللہم وال امام والا, جو علی سے محبت کرے اس کے ساتھ تو محبت فرما. اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی مخالفت بھی ہو جائے, دل میں کبھی تنگی ہو رہی ہو, تو تنہائی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور بارگاہ خدا میں کہیں پروردگار یہ میرے مولا امیر المومنین سے محبت کرتا ہے, میرے دل میں اس کے متعلق جو نفرت پیدا ہو گئی اس کو دور کر دے. معصوم یہ فرماتے ہیں اگر کبھی کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ نے اگر اس کو معاف کر دیا تو اللہ کی ذات معاف کر دے,
اگر دل میں قدورت پیدا ہو جائے. یہ جو غیبت کرتے ہیں, غیبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ غیبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قدورت بڑھتی چلی جاتی ہے, نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے, حقد اور کینہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس قدورت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ قدورت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے, نماز شب میں اٹھیں, نماز شب کی آخری رکعت میں جہاں پر کہا گیا مومنین کی دعا کریں, 40 مومنین کی دعا کریں. جس کے متعلق دل میں نفرت پائی جاتی ہو, اگر وہ مومن ہے, اگر وہ مولائی ہے, اگر اہل بیت کے ماننے والا ہے, بارگاہ خدا میں کہیں پروردگارا اگر وہ غلطی میں ہے اسے معاف کرنا, اگر میں غلطی میں ہوں مجھے معاف کرنا. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو دلوں سے نفرتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مومنین وہ ہوتے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں. مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. مومنین کے بہت زیادہ حقوق ہیں, اتنے حقوق رشتہ دار کے نہیں ہیں جتنے حقوق مومنین کے. مومنین کام صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس میں آئے, ہم یہ بھی پوچھتے ہیں بس ساتھ بیٹھنے والا ہے کہاں سے, کہاں سے آیا, آپ کا تعلق کہاں سے. ہم آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دوش میں دوش بیٹھتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے میرے ساتھ کون بیٹھا ہوگا. کسی کی مشکلات کے متعلق ہمیں معلوم نہیں, کسی کے مسائل کیا ہے. جس کو کسی کے مسائل کا یہ نام ہو وہ دوسرے کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ عزیزان گرامی, جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو اس طرح آئے جیسے خیمہ حسینی میں آ گئے, جیسے اصحاب امام حسین خیمہ حسینی میں آ گئے, ویسے مجلس حسین میں بھی خیمہ حسینی میں آ گئے. اور جیسے ان کا تعلق آپس میں کچھ ایسا تعلق ہو گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہشت والوں میں تصور کیا, اور ان کا تعلق کچھ ایسا تعلق پیدا ہو گیا کہ زمانے کا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, اس زمانے کا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, والله انی لا ارى اصحاب اصحابی, مجھے خدا کی قسم ہے میرے تاریخ میں کبھی ایسے اصحاب نہیں دیکھے جیسے خدا نے مجھے اصحاب دیے. یعنی امام حسین ہی کہہ رہے تھے اگرچہ حضرت موسیٰ کے لیے اصحاب تھے لیکن جو مجھے ملے ویسے اصحاب حضرت موسیٰ کو نہیں ملے, حضرت ابراہیم کے اصحاب تھے لیکن ان کو ویسے نہیں ملے جو مجھے ملے, اگرچہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے قرآن کریم میں ان کو انصار اللہ کہا ہے لیکن جو وارث عیسیٰ کو اصحاب ملے ویسے عیسیٰ کو اصحاب نہیں ملے, اور پیغمبر گرامی اسلام کو اصحاب تو ملے لیکن ویسے اصحاب نہیں ملے کہ جو امام حسین کو ملے. امام حسین کے اصحاب کا مقام بلند ہوا. لیکن عزیز ذرا یہ تو سوچے کہ یہ اصحاب کتنے با وفا اصحاب تھے کہ جن کی وفا کی گواہی زمانے کا امام دیتا ہوا نظر آتا. یہ حبیب ابن مزاح ہے, یہ مسلم ابن اوسجا, ان کی وفات کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک بصیرت پیدا کی, امامت کو پہچانا, ولایت کو پہچانا, امامت کے سامنے کچھ اس طرح سے تسلیم ہو گئے کہ جو امام نے حکم دیا حبیب نے کوفہ چھوڑ دیا, مسلم ابن اوسجا نے کوفہ چھوڑ دیا. مقتل نے لکھا ہے کہ امام نے جو خط لکھا تھا حبیب بن مزاح ہے وہ کوئی طولانی خط نہیں تھا, اس میں امام نے صرف چند جملے لکھے. کوفہ کی کچھ عجیب کیفیت تھی, ایک طرف کوفہ میں ایک کرفیو کی کیفیت تھی, کوفہ سے نکلنا آسان نہیں تھا, پورے کوفہ کو بند کر دیا گیا. پورے کوفہ میں فوجیں ہر جگہ پہ ٹھہرا دیے گی, اطراف کوفہ کو بند کر دیا گیا, ناکابندی کر دی. آج یہ جو آزاداری پہ پابندیاں لگا رہے, یہ جو حکومتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ وہ آزاداری پہ پابندی لگا سکتے, نہیں, یہ آزاداری کو محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ آزاداری اس ہستی کی آزاداری ہے جس نے محدودیتوں کو توڑا, جس نے حدود کو توڑا ہے, جس نے ظالموں کے قوانین کو توڑا ہے, اور جس نے خود اپنا قانون بنایا, جس نے مدینہ کو چھوڑ دیا, جس نے مکہ کو چھوڑ دیا, جس نے کوفہ کو چھوڑ دیا, جس نے اپنا بیت اللہ بنایا, وہ ہستی آج آزاداری کی مخالفت سے, آزاداری کے ساتھ مقابلہ کرنے سے, آزاداری پہ مختلف پابندیاں لگانے سے, آزاداری پابند نہیں ہو, چاہے کوئی بھی حکومت دنیا کی اس پہ پابندی لگانا چاہے, یہ آزاداری محدود نہیں ہو سکتی. یہ معجزہ ہے اب عبداللہ حسین کا. امام نے جو خط لکھا اس خط میں یہ جملہ لکھا تھا, من الحسین بن علی الى الاخ الفقیہ الحبیب ابن مزاح. ترجمہ کروں آپ کے لیے. فرماتے ہیں یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے میرے بھائی کی طرف. حبیب کو امام نے صحابی کہہ کر نہیں پکارا ہے, حبیب کو امام نے بھائی کہہ کر. اور عزیزوں کبھی بھی فقہا کی مخالفت نہیں کیا کرے, مجتہدین کی مخالفت نہیں کیا کرے, کبھی زبان نہیں کیا کرے. اس لیے کہ ہمارے مولا آقا سید الشہداء جب کربلا سے بھی خط لکھتے ہیں تو حبیب کی ایک صفت کو لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اگر اخر فقی, میرا یہ خط میرے بھائی کی طرف ہے جو بڑا فقی. حبیب فقہ جانے والے, جو ہی حبیب کی طرف یہ خط پہنچا اور یہ جملہ لکھا تھا, اے حبیب انا قد نزلنا فی کربلا, اے میرے بھائی تو بہتر جانتا ہے, میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا, اے حبیب ہم کربلا میں آ گئے, بس اتنا لکھا. اگر ایک بابصیرت صحابی ہو تو وہ امام کی کلام کو سمجھ جائے. امام کو ذات نہیں ہوتی ہے جو لوگوں سے کہ میری نصرت کے لیے آیا ہوں, امام کے صحابہ ہونے چاہیے کہ جو زبان امام کو سمجھتے ہو, کلام امام کو سمجھتے ہو. ایک طرف کوفہ کی ایک کیفیت تھی کہ جہاں پر مسلم کے ننھے بچے طفلان مسلم یتیمان مسلم کوفہ کی گلیوں میں کبھی ایک گلی سے دوسری گلی. عجیب طرح سوچے تو صحیح, جن کی اولاد ہے, جن کی ننی اولاد ہے, جنہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اسی مجلس سے بیٹھ کر ذرا سوچیں اگر کبھی آپ کے بچے یتیم ہو جائیں وہ بھی ننھے بچے ہوں اور اطراف میں دشمن کا نرگاہ ہو, اطراف میں فوجیں کھڑی ہوئی ہوں جو تلاش کر رہے ہوں, تو بچے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مسلم نے صرف اتنا کہا تھا کوفہ کے باہر کھڑے ہو کر کہا میرے بچوں یہ رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے, مطلب یہ نکلتی ہے کہ یہ بچے پھر رستہ گم کر کے کوفہ کی گلیوں میں گردش کرنے لگے. میرے سامنوں یتیموں پہ کہ جو کوفہ کی گلیوں میں رستے ڈھونڈتے رہ گئے, کبھی اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر, کو اپنی گود میں بٹھا کر پھر مسلم کے بچوں کو یاد کر, ایک منظر کو اپنے ذہن میں لے آئیں, تھوڑی دیر سے یہ سوچنا شروع کریں اگر یہ میرا بچہ یتیم ہو جائے, اسے یہ بھی پتا نہ ہو کوئل کی کس گلی میں جانا ہے تو وہ کہاں جائے گا, اور دوسری طرف حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوس نے کوفہ کو چھوڑا. عزیزو جب حبیب ابن مظاہر کربلا میں پہنچے ہیں تو کیفیت کچھ اس طرح کی مقتل لکھی ہے, اس طرف سے افواج جمع ہو چکی تھی, ہر طرف سے تبر بھر گئے تھے, دشمن کا لشکر ایک کے بعد دوسرا لشکر آ رہا تھا, اور اس طرف سے ایک بہن اپنے بھائی سے قریب بیٹھ کر ہی کہہ رہی تھی کہ میرے بھیا حسین دشمن کے تو لشکر کے لشکر آ رہے ہیں. کوئی مدد کرنے والا باقی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حبیب مظاہر کا گھوڑا دور سے نمودار ہوا, پھر مولا حسین نے ایک فتوا عباس سے کہا, عباس ذرا دیکھو یہ آنے والا کوئی ہمارا حامی و ناصر ہے, ہمارا مددگار ہے. جب عباس نے جا کر قریب دیکھا تو حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے. عزیز و یقیناً جب میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ حبیب کو دیکھا ہوگا تو اپنے نانا کی یاد آتا ہوگا, مدینہ کی گلیاں ایک مرتبہ میرے مولا کو یاد آ گئی, ابا عبداللہ حسین نے ایک مرتبہ جب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا ہوگا اپنے نانا کا پیار یاد آیا ہوگا, وہ آغوش یاد آئی ہوگی. ایک مرتبہ حبیب کو سلام کیا, اپنی بہن کو پیغام بھیجا, میری بہن زینب حبیب آ گئے. ذرا تصور کر سکتے ہیں وہ بی بی کی جو انتظار میں بیٹھی تھی, کوئی تو آئے جو میرے بھائی کی نصرت کے لیے ہو, اس زینب کو کتنا سکون پہنچا ہوگا, کتنی تسلی پہنچی ہوگی حبیب کے آنے سے. ایک مرتبہ خیمے سے پیغام بھیجا, اے میرے بھیا حسین حبیب کو میرا سلام کہہ دو. یہ حبیب ہے, یہ حبیب ہے جس نے بڑی وفا کی ہے عزیزان گرامی کربلا کی سرزمین. کبھی بنی اسد کے پاس جا کر بنی اسد کو کربلا کی طرف بلایا, امام کی نصرت کی طرف پکارا, لیکن عزیزان گرامی جب زہر عاشور کا وقت آیا, یہ زہر عاشور کا وقت کچھ عجیب وقت تھا, یہ وہ زمانہ ہے جب ابو تمام الساعدی نے ایک مرتبہ بارگاہ امام میں آ کر کہا, مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. اے عزیزو جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو کبھی یہ ابو تمام الساعدی کے اس کلمے کو سوچ لیا کرے. ابو تمام نے آ کر کہا, مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. جو ہی ابو سلمہ نے کہا تو امام نے اس کے جواب میں کہا, جعلک اللہ من المصلین, اللہ کی ذات تجھے نمازیوں میں سے قرار دے, اس سائیدی تو نے مجھے نماز یاد دلائی ہے. عزیزو میرے مولا نے اپنے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ میرا صبر بن جاؤ, میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, میری نماز کی حفاظت کرو, میری نماز کا دفاع کرو. جانتے ہو نماز کا دفاع کس نے کیا؟ علی تو حبیب ابن مظاہر سامنے کھڑے ہوئے, اصحاب سامنے کھڑے ہوئے. نماز سے پہلے بعض روایت ملتا ہے مسلم ابن عقیل, مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے. مسلم ابن اوسجا کی شہادت کے قریب جب آخری رمق باقی تھے تو میرے مولا حسین اور حبیب ابن مظاہر دونوں چلتے ہوئے مسلم ابن اوسجا کے جنازے کے قریب پہنچے, جسد کے قریب پہنچے, ابھی آخری سانس باقی تھے. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا,
حبیب بن مزاحم نے مسلم نے اور سجا کی طرف دیکھا, دونوں صحابہ نے ایک طرف ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں ملائی. تو مسلم نے ایک مرتبہ جب حبیب کی طرف دیکھا تو حبیب نے پوچھا, اے مسلم کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اے شیعیان اہل بیت ذرا سنو گے, اس شہید کی آخری خواہش تو سنو گے. مسلم جو حبیب کی طرف دیکھ رہے تھے نا, تو مسلم نے کہا, اے حبیب یہ جو تیرے ساتھ مظلوم موجود ہے, یہ جو تیرے ساتھ غریب موجود ہے, جس کے چہرے پہ غربت کے آثار موجود ہے نا, اس کی حفاظت کرنا, اس نے اپنی جان قربان کرنا. شاید یہی وجہ تھی جب نماز کا وقت آیا نازی تو حبیب سفر بن کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس طرف سے میرے مولا نے نیت کر کے تکبیرت الاحرام پڑھ دی, اس طرف سے لعین نے ایک جملہ کہا. سنو کہ جملہ کیا کہا ہے, زہرا کے نام کے متعلق حسین ابن طبیب نے دور سے کہا, اے زہرا کے نام تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے, تجھے نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس طرف سے حبیب نے مزاحم کو غصہ آیا, جلدی سے آگے بڑھے, تلوار کو اٹھایا, اٹھا کر حملہ کیا. کہا ہے لعین تو کیا سمجھتا ہے, دواسہ رسول کو نماز پڑھنا نہیں. اے عزاداروں مظلومیت کو سنو گے, کربلا کی سرزمین پہ حسین کی مظلومیت کہاں پہنچی؟ جو نماز رسول پہ سوار ہوتے تو رسول خدا اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے. آج دنیا کے لوگ حسین جی کہہ رہے تھے تیری نماز تجھے کیا فائدہ پہنچائے گی, لیکن عزیزوں یہاں پر راویوں نے لکھا ہے لعینوں نے حملہ کرنا شروع کیا, حسین ابن طبیب نے ایک نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا, اس نے نیزہ لے کر پشت حبیب پہ وار کیا. اے حبیب گھوڑے
نابود فرما. پروردگار دنیا کی کفر اور ظالم